الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، سورہ فصلت کی آیت نمبر 53، ارشاد پروردگار ہے سنوریہم، ان قریب ہم انہیں دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں، آیاتنا، فی الافاق، آفاق میں بھی، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفوس کے اندر، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، یعنی اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو ان کے لیے یہ واضح ہو جائے گا، ورنہ زبردستی کرنا یہ تو پروردگار عالم کی مشیت کے خلاف ہے. انسان کی انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ اپنی مرضی سے پروردگار عالم کی ربوبیت کو بھی قبول کرے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کو بھی قبول کرے، اور علی مرتضیٰ کی ولایت کو بھی قبول کرے. اگر اختیار کو سلب کرنا ہوتا تو یقین جانیے کہ پھر انسان میں اور دیگر موجودات کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کو جب بیان کیا ہے تو ایک انداز یہ بھی اختیار کیا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَر، سورہ یاسین کی بہت معروف آیت ہے کہ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَر، کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر چاند کو پکڑ لے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں جس طرح سے ان کو پروگرام کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. مشیت پروردگار کے خلاف ہے کہ انسان کو ان جیسا بنایا جائے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کیا امکان ہے کہ سورج انحراف کرے؟ کیا امکان ہے کہ چاند سرے منہ انحراف کر کے پروردگار کی اطاعت کے دائرے سے باہر چلا جائے؟ امکان نہیں ہے. پروردگار نے اس کو جیسا بنایا ہے اس کو ویسا ہی فنکشن کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کو چلنا ہے. جب یہ اسی طریقے سے ہے اور سب کچھ ان بلٹ موجود ہے تو الگ سے کسی رسول کو سورج کے پاس بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کسی نبی کو چاند کے پاس بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسا کہ یہ سارے کے سارے آٹومیٹیکلی عبادت کے قید میں جھکڑے ہوئے ہیں، یہ اس گرفت میں ہیں، ان کے یہاں کسی انحراف کا امکان نہیں ہے، لہٰذا الگ سے کسی رسول کے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پروردگار نے کچھ صلاحیتیں دینے کے بعد ایک محدود دائرے میں اختیار دے دیا، اور اس اختیار کے بارے میں پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ ہم نے تو راستہ دکھا دیا، اب یہ بندے کی مرضی ہے، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے چاہے وہ کفر کرنے والا بنے. ہم اسے گن پوائنٹ کے اوپر بندہ مومن نہیں بنانا چاہتے، یہ اپنے اختیار سے بنے. علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کافر کا وجود دلیل اختیار ہے. کافر کا وجود دلیل اختیار ہے، یعنی وہ خدا جو علی کل شئ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کافر کو برداشت کیے ہوئے ہے، تو اختیار کے بغیر تو برداشت نہیں کیے ہوئے ہیں. پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ یہ انسان اپنے اختیار سے فیصلہ کرے، لہذا اس کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، بلاغ ہوگا، بلاغ مبین ہوگا، کمیونیکیٹ کیا جائے گا پیغام، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا. اگر وہ قبول کرے تو پھر آخرت میں نجات یافتہ ہے، اگر قبول نہ کرے تو پھر حساب کتاب آخرت میں ہوگا، جہاں اس کی ناکامی کا اعلان کر دیا جائے گا. مگر جہاں تک اس دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر وہ برکتوں سے محروم ہو جائے گا، دنیا کے اندر وہ پروردگار عالم کی اس خاص سیٹسفیکشن کو لیک کرے گا، لیکن کیا اس دنیا کے اندر اس سے حق حیات بھی چھین لیا جائے گا؟ جی نہیں. اس دنیا میں پروردگار عالم نے مہلت کے فلسفے کو انفورس کیا ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر منیمم زندگی پروردگار نے لکھی ہے، تب تک وہ اس دنیا کے اندر سانس لیتا رہے گا، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے وہ ابو لہب ہو. ابو طالب ہوں تو کامیابی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ وہ اس دنیا میں اپنا وقت گزاریں گے، ابو لہب ہے تو وہ ناکامی کے ساتھ، نامرادی کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا، لیکن وقت دونوں گزاریں گے. اور پھر اس کے بعد جو آخری فیصلہ ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میدان قیامت میں ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد پروردگار عالم ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو تم اپنے اختیار ہی سے فیصلہ کرو، مگر ذرا دیکھو ہم تمہیں کس طرح سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں. سورہ دہر کی پہلی آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ارے تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو کہ وہ ہے یا نہیں، تم اپنے بارے میں بات کرو کہ تم تھے یا نہیں تھے. اگر تم نہیں تھے تو کس نے تمہیں یہ وجود کی نعمت عطا کی؟ حل اتا علی الانسان، کیا انسان کے پاس، انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا تھا، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، یا ایسا کوئی وقت اس کے اوپر نہیں آیا تھا. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے شناختی کارڈ میں تاریخ ولادت لکھی ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے وہ اس دنیا کے اندر نہیں تھا. تو یہ پروردگار عالم خود انسان کو اپنے وجود کے بارے میں متوجہ کرتا ہے کہ تم اپنے بارے میں تو غور کرو کہ تم ہمیشہ سے ہو یا کسی نے تمہیں وجود کی دولت نصیب کی. دیکھیے مسئلہ وجود خدا، پروردگار عالم نے اسے فطرت کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں، کیا فی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی یہ تو اتنا انسٹنکٹیو میٹر ہے، اتنا نیچرل میٹر ہے کہ تم اگر اپنے آپ سے سوال کرو گے تو تمہیں ایک ہی جواب ملے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب تمہیں مل نہیں سکتا. اب آپ سورہ اخلاص کے بارے میں غور کیجئے، وہاں پر جو ہوا موجود ہے وہ کس لیے؟ علماء کرام نے تفسیر کے اندر اس پر بحث کی ہے، یعنی فطرت کے حوالے سے. اس رخ کے اوپر ذرا توجہ کیجئے، اور پھر اس کے بعد سورہ فصلت کی اسی آیت کے ایک اور رخ کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار عالم کہے وہ اللہ ایک ہے؟ قل، کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پروناؤن کو یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا قل اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو کیا یہ جملہ مکمل نہیں تھا؟ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار عالم نے وہاں پر ہوا کو رکھا ہے، اور سورہ شروع وہیں سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد، کہ قل کہہ دیجئے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا اور تھوڑا لائٹر نوٹ کے اوپر اس مثال کو سنیے گا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی پیچھے سے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اور ایک تھپکی مارے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، اور اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہوا نظر نہ آئے، تو آپ ادھر ادھر ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد پھر واپس میری طرف متوجہ ہو جائیں گے. اچھا آپ تو نہیں دیکھ رہے مگر میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کون ہے کہ جس نے تھپکی ماری، تھپ تھپایا ہے، کس نے یہ کیا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس پیچھے سے کسی نے تھپ تھپایا، ہاتھ مارا، آپ نے پھر مڑ کر دیکھا، اور وہ صاحب پھر بالکل انجان بن کر بیٹھ گئے۔ اب اگر فرض کیجئے یہ دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے، آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ مولانا میں تو نہیں دیکھ رہا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ کون ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ اچھا اگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں، حضرت عباس کی قسم کھا کر کہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہوں کہ کوئی نہیں تھا، آپ مانیں گے؟ کیا آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی تو ہے، مجھے تو یہ بتائیے وہ ہے کون۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کوئی ہے، مجھے تو یہ بتائیے وہ ہے کون۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی وہ آپ کے لیے اتنا یقینی ہے معاملہ کہ کوئی تو ہے کہ جو پیچھے سے ہاتھ مار رہا ہے، تو آپ مجھ سے اس بارے میں پوچھ ہی نہیں رہے کہ وہ ہے یا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اور حتمن ہے، مجھے تو صرف یہ بتائیے وہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہیں، کتنے ہیں۔ اب پروردگار عالم کا یہ جملہ سمجھ میں آیا، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا قل اللہ احد، اے حبیب اللہ ایک ہے اس کا اعلان کر دیجئے، نہیں، اللہ ایک ہے اس کا اعلان اس شان سے کیا جائے گا کہ ہو اللہ احد، اتنا تو تم سب جانتے ہو کہ کوئی ہے، بس تمہارا کنفیوژن اسی میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہے یا دو ہیں یا چار سو ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اف اللہ شک کن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، ایک وہ دل کی آواز، وہ فطرت کی آواز کہ جو ان بلٹ رکھی گئی، ایک عقل کے ذریعے سے انسان کا غور و فکر، اور پھر اس کے بعد باہر سے، خارج سے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، اماموں کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے متوجہ کرنا، یہ وہ پورا پروسیس ہے کہ جو مل کر ہدایت کے اس نظام کی تشکیل کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم آفاق میں بھی ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، دکھلاتے رہیں گے، وفی انفسہم ان کے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں دکھلاتے رہیں گے۔ لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے نفوس کا۔ دیکھیے ایک انسان انکار بھی کرنے والا ہونا، تو جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دبیس تہ ملاوٹ کی، آلودگی کی، کہ جو اس کے نفس کے اوپر آ چکی ہوتی ہے، وہ اس وقت ہٹتی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کسی بھی سواری پر، کشتی تو یہاں پر مثال ہے نا، کہ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر ذرا دیکھو کتنے خلوص سے خدا والے بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، ٹربلنس ہو جائے اور سیٹ بیلٹ سائن جو ہے وہ آن ہو جائے، تو پھر اس کے بعد دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے کہ جن کے ہاتھوں میں رنگین مشروب ہوتا ہے، وہ جام بھی گرنے لگتے ہیں، اور دل ہی دل میں اپنے اپنے انداز سے وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ساری کیفیت بدل جاتی ہے، اور ایک مرتبہ وہ ٹربلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے، پرواز پھر اسموتھ ہو جائے، تو پھر کون خدا اور کیسا خدا۔ تو اس وقت ہوا کیا تھا معاملہ، صرف اتنا ہے برادران عزیز کہ جب انسان اس طرح سے سختی کا احساس کرتا ہے تو یا خدا کے دامن میں پناہ لیتا ہے، یا اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے کہ جس کی دعا کے بارے میں یقین ہو جائے کہ خدا رد نہیں کرتا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، واقعا ایسا ہی ہے، فلما نجاهم من البر، اور جب ہم نے ان کو نجات دے دی، خدا نے اس کو نجات دے دی، بر خشکی پر وہ پہنچا، یعنی اپنی منزل پر پہنچا، اذا هم یشرکون، تو پھر کون خدا اور کیسا خدا۔ پھر اس کے بعد خدا کا جو عقیدہ ہے پھر سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، اور انسان رنگینی دنیا کے اندر اسی طرح سے مشغول ہو جاتا ہے کہ جیسے اب خدا سے کبھی کوئی کام پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ فطرت ہی کا وہ احساس ہے کہ جس کو بیدار کرنے کے لیے ان آیتوں کو رکھا گیا۔ اب ذرا سا اس کے اوپر مزید غور کیجئے گا، ایک آفاق، کائنات، یونیورس، جس طرف آپ نظر کریں ایک افق ہے، یہ پوری کائنات، تو اس کائنات کے اندر تو ہم بھی موجود ہیں نا، انسان، انسان کا نفس، وہ اس کائنات کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً حصہ ہے، مگر اس کی کتنی اہمیت ہوگی کہ پروردگار عالم نے ایک طرف آفاق کا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ پروردگار عالم نے نفس انسانی کا ذکر کیا. جبکہ وہ آفاق میں شامل ہے, وہ یونیورس کے اندر موجود ہے, وہ جو ظرف مکان ہے آفاق کا یونیورس کا, اس کے اندر انسان کا اپنا نفس بھی موجود ہے, خود اس کا اپنا وجود موجود ہے, تو اس کا نفس بھی وہیں پر ہے. مگر غور کیجئے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پروردگار عالم اسے الگ سے ہائی لائٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آفاق میں بھی نشانیاں دکھلائیں گے اور خود ان کے اپنے نفوس کے اندر بھی نشانیاں دکھلائیں گے, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا. اب آپ غور کیجئے اور اس مشہور حدیث کی طرف توجہ کیجئے گا, ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ من عرف نفسہ, یہ مولا سے بھی منسوب ہے, پیغمبر سے بھی منسوب ہے, کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بہت مشہور حدیث ہے نا, آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نشانیاں دکھلائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس کے اندر. حدیث کے اندر بھی الفاظ کیا ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ نفس اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ نفس اتنا اہم ہے. جی ہاں برادران عزیز, اتنا ہی اہم ہے. مگر نفس کہتے کس کو ہیں, یعنی جس چیز کو آپ کہتے ہیں میں, وہ ہے کیا جس کو آپ نفس کہہ رہے ہیں؟ نفس کا مطلب یہ ہے سیلف. تو آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں میں, وہ ہے کیا؟ دیکھیے برادران, جب آپ کہتے ہیں میری گاڑی, تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ گاڑی اور ہے, آپ اور ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر اور ہے, آپ اور ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا لباس, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور ہوں, لباس اور ہے. میرا کوٹ, یعنی میں اور ہوں, میرا کوٹ اور ہے. میری سواری, میں اور ہوں, میری سواری اور ہے. یہاں تک بالکل واضح ہے نا میرے نوجوان دوست؟ توجہ کریں, بزرگان تو جانتے ہیں, میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بہت توجہ کیجئے گا کہ ہم اس نفس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جانے تو صحیح کہ یہ نفس ہے کیا جس کی معرفت کی بات کر رہا ہے پروردگار. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نفس میں, وہ میں ہے کیا؟ میرا گھر اور ہے, میں اور ہوں. میرا لباس اور ہے, میں اور ہوں. میری گاڑی اور ہے, میں اور ہوں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میری آنکھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ اور ہے, میں اور ہوں. میرے کان, اس کا مطلب یہ ہے کہ کان اور ہیں, میں اور ہوں. ارے یہ تو میرا وجود تھا, یہ تو میرے اعضاء اور جوارے تھے, مگر ان کو بھی جب اس طریقے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ بھی میرے ہیں. میرے پیر, میرے ہاتھ, میری آنکھیں, میرے بال, میرا سر, یہ سب کے سب میرے ہیں. تو پھر میں کیا ہوں؟ یعنی کوئی اور ہے کہ جس کی طرف ان سب کو منسوب کیا جا رہا ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, اگر پہلی تقریر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک ہے وہ گارے سے بنا ہوا مجسمہ اور ایک ہے اس میں پھونکی جانے والی روح خاص, جس کو کبھی نفس کے ذریعے سے تعبیر کر کے سمجھایا گیا کہ اپنے آپ کو مادیت میں محدود مت کرنا, تم جو تم ہو مادیت سے بہت بالا تر ہو, تم اسے بہت بالا تر ہو. یہ معاملہ جہاں پر جذبات بھی آ جاتے ہیں, جہاں پر روح کی فیکلٹی اپنا کام شروع کرتی ہے, وہ صرف مادیت تک محدود نہیں ہے, معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے. اچھا آپ دیکھیے, غور فرمائیے کہ میں اور ہوں, میری آنکھیں اور ہیں, میں اور ہوں, میرے کان اور ہیں. فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ فرق ہے. اچھا آپ یہ بھی کہتے ہیں میرا نفس, یہ بھی تو آپ کہتے ہیں میرا نفس, تو یہ بھی کیس بنتا ہے کہ جب جسم کو نفس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میرا جسم, اور جب نفس کو جسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میرا نفس. منسوب کرنے کے انداز پر تو غور کیجئے, مجھے اندازہ ہے بات تھوڑی سی ڈرائی ہے, مگر غور کیجئے گا. اور ذرا اب اس بات پر غور کریں, توجہ کریں, مجھے بات بتائیے, ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا, ٹو نو, جاننا اور ایک ہے پہچاننا, کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا، نہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جاننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہچاننے کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیے، اگر آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کیا جائے کہ مثلا مولانا داودانی صاحب یہاں پر مجلس پڑھیں گے، اور آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر میری کتابوں کو دیکھا ہے، تو آپ کی گفتگو کس طریقے سے ہوگی؟ یہ حضرت علامہ نقتن صاحب کی مثال ہے، آپ کس طریقے سے آپس میں گفتگو کریں گے؟ ایک دوسرے سے کہہ رہے بھائی مولانا داودانی آنے والے ہیں یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے، پہچانتے ہو؟ تو کہہ نہیں پہچانتا تو نہیں ہو، ہاں مگر جانتا ہوں، کتابیں دیکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب جو ہے وہ جاننے کا ذریعہ ہوتی ہے، پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک ہے جاننے کا ذریعہ اور ایک ہے پہچاننے کا ذریعہ۔ یعنی کیس کیا بنا کہ اگر آپ نے تصویر نہیں دے رہی، چہرہ نہیں دیکھا، اگر کبھی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، تو آپ یہ کہیں گے میں پہچانتا نہیں ہوں مگر جانتا ہوں، ان کی کتابیں دیکھی ہیں۔ تو کتاب ذریعہ ہوتی ہے جاننے کا، اور چہرہ ذریعہ ہوتا ہے پہچاننے کا، اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح سے کتاب جاننے کا ذریعہ ہے اور چہرہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے جب کائنات کی بات آتی ہے نا، تو کائنات خدا کو جاننے کا ذریعہ ہے، نفس خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، کتاب جاننے کا ذریعہ ہے اور چہرہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، کائنات خدا کو جاننے کا ذریعہ، کائنات کو بھی کتاب کہا گیا، اور نفس خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا میں ایک چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا، دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب خدا کو جاننے کا ذریعہ ہے، اہل بیت خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننا ایک اسٹیپ نیچے ہے، پہچاننا ایک اسٹیپ اوپر ہے۔ اور اب ذرا دیکھیے برادران عزیز، کہ اگر پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو معاملہ ہے نا، ایک جاننے کا ذریعہ، ایک پہچاننے کا ذریعہ، اور پہچاننے کے لیے چہرہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا کو پہچان لیا جائے، تو وہ وجہ اللہ نہیں کہلائے گا؟ یہ مجازن نسبت تو دی جائے گی، ایسا چہرہ ہو کہ جس کو دیکھ کر خدا کو پہچان لیا جائے کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آج آپ دیکھیے برادران، تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دقیق مباحث ہیں، مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آسان لفظوں میں اسے آپ تک منتقل کروں۔ میرے نوجوان دوست، میرے مخاطب ہیں، میں کبھی بزرگان کو مخاطب نہیں کرتا۔ بزرگان تو ظاہر ہے کہ حصول ثواب کے لیے یہاں پر آتے ہیں، میری کیا مجال کہ میں ان کو مخاطب کر سکوں، مگر میرے نوجوان دوست اگر توجہ کر سکیں اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ جو نفس کی منزل ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے پہچاننے کے لیے اس کو استعمال کرو، تو کوئی تو معاملہ ہے نا، کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے نفس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا۔ پیغمبر اکرم نے نفس کے بارے میں کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نہیں، یہ جملہ تو میں یہیں پر کہوں گا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جس نے نبی کے نفس کو پہچان لیا، کیا وہ خدا کو نہیں پہچان لے گا؟ اس کی معرفت کی منزل کیا ہوگی؟ میسم کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رشید حجری کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کمبر کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مقداد کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس سے زیادہ نبی کے نفس کی معرفت کو حاصل کیا ہے۔ اور دیکھیے برادران عزیز، نفس کا معاملہ یہ ہے کہ جو نفس ہوتا ہے نا، پروردگار عالم نے انسان کا نفس عجیب انداز سے بنایا۔ کہ اس کے اندر اپنی صفات کو عالم امکان میں جلوگر کر دیا. وہ خدا جو حد ادراک سے ماورا ورا الورا ورا الورا, مگر جب وہ یہ کہتا ہے کہ من عرف نفسا, پیغمبر کا جملہ, جو اپنے نفس کو پہچان لے. دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کے نفس کو کس طریقے سے بنایا. پروردگار عالم کی ایک صفت ہے کہ خدا بند متعال حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ خدا کی ایک اور صفت ہے, وہ لامکان ہے. وہ لامکان ہے, ہر جگہ ہے مگر لامکان ہے. پروردگار عالم حاضر ہے, پروردگار عالم ناظر ہے. اور انسان کے نفس کو خدا نے اس طرح سے بنایا کہ انسان تھوڑا سا اگر غور کرے تو ایک جھلک اس کے اندر بھی نظر آئے گی. دیکھیے مظہر کی میں بات کر رہا ہوں, خدا خدا ہے بے شک, مگر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کس طریقے سے یہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. آپ انسانی وجود کو دیکھیے, سائنٹیفک اس کی جو بھی توجہ ہو, مگر جو ہمارے مشاہدے کے اندر آ رہا ہے اس کو ذرا دیکھیے تو صحیح. لا مکان ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارے میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ ہونے کے بعد وہ لا مکان کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے برادران عزیز, سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے, پروردگار عالم کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات تو بتائیے, جو مخلوق ہے اس کے اندر خالق آپ کو نظر آئے گا؟ مخلوق کے اندر خالق دکھائی دے گا؟ کارپینٹر لکڑی کی بہت ساری چیزیں بناتا ہے, ممبر لکڑی کا بنا ہوا ہے, اس کے اندر کارپینٹر ہے؟ اس کے اندر کارپینٹر ہے؟ جو جس چیز کو بناتا ہے کیا وہ اس کے اندر محدود اور مقید ہو جائے گا؟ غور کیجیے گا اس بات کے اوپر. اچھا جب میں نے یہ مثال کسی جگہ پر پیش کی تھی تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بات تو بتائیے, مکان بنانے والا جب مکان بناتا ہے تو کیا اس مکان کے اندر وہ نہیں آ سکتا؟ تو میں اسے یہ کہتا ہوں, مکان میں نہیں آیا ہے, اس نے مکان کو اس طرح سے نہیں بنایا ہے. مکان کے پلرز بنائے ہیں, دیواریں بنائی ہیں, چھت بنائی ہے, اور جب سب کچھ بنا لیا تو درمیان کے اس گیپ کے اندر آ گیا ہے. نہ وہ اس دیوار کے اندر گیا ہے, نہ وہ اس چھت کے اندر گیا ہے, نہ اس پلر کے اندر گیا ہے, کہیں نہیں گیا, وہ اسی گیپ کے اندر آیا ہے جس کو اس نے نہیں بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ جس چیز کو بناتا ہے اس کے اندر نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر ہو جائے وہ مقید ہو جائے گا, محدود ہو جائے گا. تو یہ تو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے بنانے والے ہیں, ان کو بھی وہاں پر آپ تلاش کریں گے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے. خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, پروردگار عالم کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, اور غور کیجئے گا اس بات پر بھی, دل کی آنکھوں سے دیکھیے, وہ تو معرفت کا معاملہ ہے, وہ تو کل بھی بات ہوئی, مگر آگے بڑھیے اور آپ مجھے انصاف سے بتائیے. ایک جملہ حضرت علامہ جوہری ہی کا ہے, وہ فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے درس کے اندر, وہ کہتے ہیں خدا کے انکار کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی جتنا علم انکار خدا کے لیے چاہیے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ تو وہ دعویٰ کرے کہ میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا اور خدا مجھے نہیں ملا, جب سائنسدانوں کا بھی دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ابھی ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں, گیلیکسیز پر گیلیکسیز تلاش کر رہے ہیں, اور جتنا آگے بڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے سفر اور باقی ہے. تو آخر تک آپ پہنچے کہاں ہیں کہ اس ظرف کے اندر بھی اعلان کر سکیں کہ اس ظرف میں ہمیں کہیں خدا نہیں ملا؟ ابھی تو بہت ڈھونڈنا باقی ہے. جتنا علم انکار خدا کے لیے چاہیے اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے. مگر یہ تو اس صورت میں کہ جب ہم اس محدود کانسیپٹ کے اوپر بات کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب ڈھونڈیے. ہم تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی جو بنانے والا ہوتا ہے کیا وہ اپنی مخلوق کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ یعنی اگلا جملہ ہمارا یہ ہے کہ تمام تر کائنات اگر ایکسپلور کر بھی لی جائے تو وہ خدا اگر اس ظرف مکان کے اندر محدود ہو جائے ہم اس کو خدا ہی نہیں مانیں گے. جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا, یہ علی پہلے ہی بتا چکے ہیں. پروردگار عالم یہ مادی وجود نہیں رکھتا, جسمانی وجود نہیں رکھتا. ہاں اس نے سمجھانے کے لیے یہ ضرور کیا کہ انسان کے اپنے نفس کو اپنی صفات کا آئینہ دار بنایا, یہ ضرور کیا اس نے کہ ذرا اپنے نفس کے ذریعے سے کچھ اس کی معرفت حاصل کرو, کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارا خالق کون ہے. اور دیکھیے برادران عزیز, ایک صفت پروردگار عالم کی کہ وہ لامکان ہے, ہر جگہ ہے مگر لامکان ہے. اور آپ ذرا دیکھیے اپنے وجود کے اندر, میں پھر کہہ رہا ہوں سائنٹیفکلی جو بھی آپ اس کی توجہ کریں, مگر ذرا غور کیجئے آپ کے وجود کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں میری آنکھ, آنکھ کو منسوب کر رہے ہیں نفس کی طرف, کان منسوب کر رہے ہیں نفس کی طرف, میرا وجود, میرے ہاتھ, میرے پیر, یہ سب کے سب یہ منسوب ہو رہے ہیں, نسبت ہے ان کی آپ کے نفس کی طرف. تو آپ کا نفس اسی کے اندر ہے نا, تو ذرا بتائیے کدھر ہے؟ اگر انگلی خدا نہ کرے کٹ جائے تو نفس اتنا ہٹ جاتا ہے؟ اگر ہاتھ کسی کا کٹ جائے تو نفس اتنا کم ہو جاتا ہے. ہاتھ کے کٹنے کے بعد بھی, انگلی کے کٹنے کے بعد بھی, خدا نہ کرے کوئی اس کم ہو جائے, اس کے بعد بھی نفس ایگزسٹ کرتا ہے. یہ عالم امکان میں لا مکان ہونے کا ایک نمونہ ہے جو پروردگار نے انسان کے وجود کے اندر رکھ دیا. ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود وہ لا مکان ہے, کہیں سے کم نہیں ہوتا. اور حاضر و ناظر ہونے کی مثال اگر آپ غور کریں, ٹھوکر پیر میں لگتی ہے پتہ فوراً چلتا ہے, سوئی انگلی میں جب چبھتی ہے پتہ فوراً چلتا ہے. نروس سسٹم رکھا ہے نا پروردگار عالم نے. آپ غور کیجئے کہ یہ جو پتہ فوراً چلتا ہے, تاخیر نہیں ہوتی, یعنی اتنا کوئک یہ ٹرانسمیشن ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ٹھوکر لگی اور کب پتہ چلا, یعنی درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے. پروردگار عالم کے بارے میں کہا گیا وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, سمجھ میں نہیں آیا. مگر انسان کے اپنے وجود کے اندر پروردگار نے نفس کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. یہ عالم امکان میں حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ ہے. اللہ اب اگلی مثال کہ بغیر آنکھ کے وہ دیکھتا کیسے ہے, بغیر کان کے وہ سنتا کیسے ہے. یعنی انسان جب کبھی خدا کو خود پر قیاس کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا. وہ تو آنکھ کا پیدا کرنے والا ہے, وہ بھی آنکھ کا محتاج ہو جائے گا. وہ کان کا پیدا کرنے والا ہے, کیا وہ بھی کان کا محتاج ہو جائے گا؟ دعائے جوشن کبیر ذرا غور کیجئے اس کے اندر خدا کو کیسے مخاطب کیا ہے معصوم نے. ذرا غور کیجئے گا برادران عزیز, یا من لا یشغلہ سمع عن سمع, اے وہ خدا کہ جس کو ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار کے سننے سے غافل نہیں کرتا. یہ انسان کی محدودیت ہے, یہ بندوں کی محدودیت ہے کہ جہاں پر دو آوازیں ایک ساتھ آنا شروع ہو جائے تو انسان غور کرنے کے قابل نہیں رہتا. شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہو ایک مثال کے طور پر لائٹر نوٹ کے اوپر, کہ ایک چرچ کے اندر ایک شخص گیا جو لاکھوں اور کروڑوں کا مسئلہ لے کر اپنے پروردگار سے بات کرنا چاہ رہا تھا, اور اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا شخص ہے جو وہیں پر کھڑے ہو کر خدا کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا او مائی لارڈ آئی نیڈ $1. اور یہ بیچارہ جو تھا اس کا لاکھوں کا مسئلہ تھا, وہ کہتا ہے کہ او مائی لارڈ آئی نیڈ $1,000,000. تو جیسے وہ بار بار کہے آئی نیڈ $1, یہ کہے آئی نیڈ $1,000,000, تو اس نے اپنی جیب سے $1 نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ خدا کے واسطے تو تو خاموش ہو جا تاکہ پروردگار میرے مسئلے پر غور کر سکے. مگر کہ آل محمد نے جو ہمیں خدا کا تصور دیا, من لا یشغلہ سمع عن سمع, اے وہ خدا کہ جس کو ایک کی پکار کا سننا دوسرے کی پکار کے سننے سے غافل نہیں کرتا. خواب ہم دیکھتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں یا کھلی ہوتی ہیں؟ بند آنکھوں کے ساتھ جب خواب دیکھتے ہیں, ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا, تو بند آنکھوں کے بعد پھر خواب دیکھا, سو رہے تھے کان کام نہیں کر رہے تھے اور پھر سنا. یہ نفس انسانی کو عجیب انداز سے پروردگار نے بنایا کہ جب بیدار ہوتے ہو تو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو, جب سو جاتے ہو تو بند آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہو. تو جب محدودیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیکھنا تمہیں بھی نصیب ہو گیا, تو پھر بھی خدا کے دیکھنے کے بارے میں شک کرتے ہو کہ بغیر آنکھوں کے کیسے دیکھ سکتا, بغیر کانوں کے کیسے سن سکتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب آئیے برادران عزیز, ذرا دو کاموں کی طرف توجہ کیجئے. یہ نفس کے کام, نفس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ اعضا کی وحدت کو اعضا کی کثرت کو وحدت کی طرف موڑ دیتا ہے, اور نفس کا دوسرا کام یہ ہے کہ اعضا جو ہیں آرگنس, یہ منتظر سبب رہتے ہیں. نفس منتظر سبب نہیں ہوتا, بہت توجہ کیجئے گا. نفس کا ایک کام کہ وہ اعضا کی کثرت کو وحدت کی طرف پھیر دیتے ہیں, موڑ دیتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں. یہ کیا ہوا, یہ اعضا کی کثرت کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے برادران عزیز, جب آپ دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ ہی دیکھ رہے ہیں مگر آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, کان سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. اچھا سنتے ہیں کان سے, آنکھ سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. بولتے ہیں زبان سے, اس کا آنکھ سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. ہاتھ سے آپ چیز کو اٹھاتے ہیں, اس کا پیر سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. آپ پیر سے چلتے ہیں, اس کا ہاتھ سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں. تو ایک ہی وجود ہے مگر کتنی کثرت ہے, دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کان نے نہیں سنا آنکھ نے دیکھا، سنتے ہیں کان سے کہتے ہیں کان نے سنا آنکھ نے نہیں سنا، بولتے ہیں زبان سے تو آپ کہتے ہیں آنکھ نے نہیں بولا کان نے نہیں کہا، یہ زبان کہہ رہی ہے، زبان بول رہی ہے۔ جب یہ سارے معاملات اعضا کی طرف ہوتے ہیں تو ان میں کثرت ہوتی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے کان سے کوئی تعلق نہیں، کان سن رہا ہے آنکھ سے کوئی تعلق نہیں، زبان بول رہی ہے اس کا نہ آنکھ سے تعلق ہے نہ کان سے تعلق ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، کثرت ہے۔ لیکن جب یہ ساری باتیں نفس کی منزل پر آتی ہیں تو دیکھتے آپ آنکھ سے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا، سنتے آپ کان سے آپ کہتے ہیں میں نے سنا، بولتے آپ زبان سے اور آپ کہتے ہیں میں نے کہا۔ اب آپ نے غور کیا، وہ کثرت جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ وحدت کی طرف سمٹ گئی، دیکھا آنکھ سے آپ نے کہا میں نے دیکھا، سنا کان سے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سنا، بولے آپ زبان سے مگر آپ نے کہا کہ میں بول رہا ہوں، ہاتھ سے آپ نے چیز کو اٹھایا آپ نے کہا میں نے اٹھایا، پیروں سے آپ چل کر گئے مگر آپ کہتے ہیں میں چل رہا ہوں۔ جب بات نفس کی طرف آتی ہے تو اعضا کی کثرت ختم ہو جاتی ہے، وہ وحدت میں سمٹ جاتی ہے۔ یہ کام ہے یا نہیں؟ اچھا بابا یہ ذرا دوسرے کام کی طرف توجہ کیجئے، اعضا اور جوارے یہ جو آرگنز ہمارے ہیں یہ منتظر سبب رہتے ہیں تب کوئی عمل کریں گے، نفس منتظر سبب نہیں ہوتا، نفس کے اندر ملکہ ہوتا، ڈسپوزیشن ہے، یعنی پروردگار عالم نے نفس کو ایسا بنایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پر آپ کو کوئی فقیر نہیں ملے گا راستے میں، اللہ کے نام پر دے دے بابا کوئی بولنے والا نہیں ملے گا، مثلا مجھے تو نہیں دکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس جگہ پر کوئی سخی نہیں ہے۔ کیا یہ کنکلوژن ڈرا کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ سخاوت کا تعلق، جنروسٹی کا تعلق اعضاء و جوارے کے ساتھ نہیں ہے، جنروسٹی کا تعلق ہے آپ کے نفس کے ساتھ، وہ نفس کے اندر ہے، وہ ملکہ ملکہ نفس ہے، وہ ڈسپوزیشن وہاں پر ہے۔ جب اس کے اظہار کا موقع آئے گا تو اظہار ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی فقیر ہے جیب میں پیسہ بھی ہے اور یہ سخی تھا سخی ہے تو اس سخاوت کا اظہار ہو جائے گا، اگر یہ سبب نہ ہو تو کیا یہ سخی نہیں ہے؟ سخاوت کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اگر جنگ کا موقع نہ ہے تو یہ شجاع نہیں ہے، شجاعت کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ یہ جب تک میدان میں آ کر موقع ملے گا تو اس کا اظہار بھی کر دے گا، لیکن جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے، شجاعت کا تعلق نفس کے ملکے کے ساتھ ہے۔ یعنی غور فرمائیے گا، اعضاء و جوارے منتظر سبب رہتے ہیں، موقع آئے گا تو تلوار چلے گی، موقع نہیں آئے گا تو تلوار نہیں چلے گی، لیکن جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے وہ ملکہ نفس ہے، یعنی تلوار کا چلنا نہ چلنا وہ موقع پر ہوگا۔ شجاعت بریوری وہ انسان کے نفس کے اندر ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 25 برس تک تلوار نیام میں ضرور ہے، شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہے، پچیس برس تک گوشہ نشین علی۔ اور غور کیجئے گا کہ جب خلافت ظاہری ملی ہے تو اس کے بعد علی کے بال سفید ہو چکے ہیں، علی کے بال سفید ہو چکے ہیں، علی کے اوپر ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تو بڑھاپے کے آثار ہیں، مگر تلوار جس طرح سے بدر اور احد میں جوان تھی اسی طرح جمل میں بھی جوان ہے، صفین میں بھی جوان ہے، نہروان میں بھی جوان ہے۔ ذوالفقار جب علی نے کھینچی ہے، ذوالفقار جوان ہے، اس کا تعلق نفس کے ملکے کے ساتھ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ ہے انسان کے نفس کا معاملہ، اور پروردگار عالم کہہ رہے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، پیغمبر کہہ رہے ہیں، پروردگار نے کہا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور اپنے نفوس کے اندر بھی ان کو نشانیاں دکھلائیں گے۔ اور میں اسی جملے پر آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، تو نبی کے نفس کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہو جائے اس کی منزل کیا ہوگی؟ علی کو کب پیغمبر اکرم نے اپنا نفس کا، خدا نے کب اپنا نفس کا؟ میں تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تین، تاکہ مجلس کو میں کنکلوڈ کر سکوں۔ دیکھیے برادران عزیز، کسی موقع پر، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے، اسی لیے اس پوری روایت کا ذمہ بھی میں نہیں اٹھاتا، اس کا فقط آخری جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بطور دلیل تائید کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیس یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے، بہت توجہ کیجیے گا، کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے، سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ پیغمبر اکرم نے کسی کا نام لے لیا، میں نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ کیوں میں اس پوری روایت کا ذمہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا فلاں. پھر کہا کہ اچھا اس کے بعد؟ پیغمبر اکرم نے کہا فلاں. پیغمبر اکرم دو تین مرتبہ اس نے پوچھا کہ بھائی کون آپ کو عزیز ہے؟ فلاں. پھر فلاں, پھر فلاں, اور پھر وہ سوال کرتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اب ذرا اب جو جملہ ہے اس پر غور کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو اصل روایت ہوتی ہے اس کے اوپر پیوند کیسے لگایا جاتا ہے, اس کے ساتھ پیچ ورک کیسے ہوتا ہے. سوال پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ کون؟ فلاں. پھر فلاں, پھر فلاں, اور پھر وہ سوال کرنے والا حیرت کے ساتھ پوچھتا ہے اللہ کے رسول آپ نے علی کا تو نام ہی نہیں لیا. اور اب پیغمبر اکرم کیا جواب دیتے ہیں پتہ ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ذرا اس کو دیکھو, یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. آپ نے غور فرمایا, پیغمبر نے کہا یہ تو میرا نفس ہے, یہ تو میں خود ہوں, گویا میرے بجائے علی, میری جگہ علی, میرا نفس ہے. یہ ایک موقع ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے کہا کہ علی تو میرا نفس ہے, ایک موقع ہو گیا. اب ذرا آئیے دوسرے موقع کی طرف. قرآن مجید کے اندر سورہ نساء چوتھا سورہ ہے, اور اس کے اندر آپ کو یہ آیت ملے گی کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یا ایھا النبی قاتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. دیکھیں جہاد کا جو لفظ ہے نا اس میں بڑی وسعت ہے, مگر قتال کا مطلب تو یہ ہے کہ میدان میں جائیے, تلوار نکالیے اور لڑیے. جب موقع آئے, موقع جب آئے تو میدان میں جائیے اور لڑیے. اچھا کوئی موقع نہ آیا ہوتا تو ہم یہ سوال ریز نہ کرتے, ہم کہتے ہیں موقع ہی نہیں آیا. مگر کیا موقع نہیں آیا؟ موقع تو آیا. اچھا آیت پوری سنیے, قاتل فی سبیل اللہ, اے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. لا تکلف الا نفسک, ہاں ہم آپ کو آپ کے نفس کے سوا کوئی تکلیف نہیں دیتے. حرر المومنین, مومنین کو آپ کنونس کریں مگر آپ کا ذمہ صرف آپ کے نفس کے بارے میں ہے. توجہ کیجئے گا, قاتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. لا تکلف الا نفسک, آپ صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. وہ حرر المومنین, اور مومنین کو کنونس کیجئے, آئیں تو آئیں, نہ آئیں تو نہ آئیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. آیت تو بڑی ایکسپلیسٹ ہے, آیت تو بڑی واضح ہے. اب اس کے بعد ذرا جتنے غزوات ہیں ان کی فہرست مرتب کریں. بدر, احد, خیبر, خندق, حنین, یہ جتنے غزوات ہیں ان سب کو دیکھیے, پیغمبر اکرم موجود ہیں, اور مجھے بتائیے کہ کہاں پیغمبر اکرم نے تلوار چلائی. مجھے بتائیے کہ کہاں پیغمبر اکرم نے تلوار چلائی. پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہے, موقع کے باوجود تلوار نہیں چلاتے, میدان میں ہیں مگر تلوار نہیں چلائی. شجاعت کا عالم یہ ہے, میدان میں ہیں مگر تلوار نہیں چلائی. مگر ایک طرف رحمت للعالمین ہے اور دوسری طرف حکم یہ ہے کہ تلوار چلائیے. تو یا تو آپ یہ کہیے کہ پیغمبر نے حکم خدا پر عمل نہیں کیا, اور یا پھر یہ مانیے کہ جو تلوار چلا رہا ہے وہی نفس نبی بن کر اس حکم پر عمل کر رہا ہے. ایک وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ تو مجھ سے میرے نفس کے بارے میں سوال کر رہا ہے, دوسری یہ آیت کہ حبیب آپ تو صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں, یہ آپ کے ذمہ دار, آپ کا نفس پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور واقعا جو نفس نبی تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا, وہ پیچھے نہیں ہٹا. اور پھر تیسری آیت تو آپ کے حافظے میں موجود ہے, سورہ آل عمران آیہ مباہلہ, ومن حاجک فیہم من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے حبیب اگر کوئی کٹ حجتی کرتا ہے علم آنے کے بعد تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اسے کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں, جس کو تم اپنا نفس سمجھتے ہو تم لے آؤ. ثم نبتہل, پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں. وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ تین موقع ہو گئے. ایک جملہ یہاں پر بھی میں عرض کر دوں کہ اتنا تو ہمیں اس آیت سے بھی سمجھ میں آیا کہ لعنت بھیجنا گالی نہیں ہے, سنت الہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, پچھلے سال بھی عرض کیا تھا, واپس تکرار کرتا ہوں. دیکھیے برادران عزیز, ایک ہے دعائے رحمت اور ایک ہے بد دعا. ایک دعا ہے, ایک بد دعا ہے. جب رحمت کے نزول کی دعا مانگی جائے گی تو وہ کہلائے گی درود، اور اگر رحمت کے دور ہونے کی بد دعا کی جائے گی اسے کہا جائے گا لعنت۔ لعنت گالی نہیں ہے، لعنت بد دعا ہے۔ درست ہے کہ انسان شائستگی کے ساتھ ماحول کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے، لیکن بہرحال لعنت وہ عمل ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خود تعلیم کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی ذرا دیکھیے، تین مقامات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے اپنا نفس کہا مولا کو، قرآن مجید کے اندر دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جہاں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کا نفس بیان کیا ہے امیر المومنین کو، مولا کائنات کو، ایسا ہی ہے نا۔ اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نفس کے دو کام تھے، وہ دونوں کام یاد ہیں آپ کو جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ ایک کام کیا تھا کہ اعضا کی کثرت کو وحدت کی طرف پھیر دینا، ایک کام تو یہ تھا۔ اچھا اب دیکھیے پیغمبر اکرم کے جملے عجیب ہیں، پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ اچھا پیغمبر اکرم نے کہا اے علی تیری آنکھیں میری آنکھیں، یہ جملے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کو بطور مجموعی ایک جملہ عجیب سا ملے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، اے علی تیری مجھ سے وہی مثال ہے کہ جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے، تو میرا سر ہے، تو میرا دماغ ہے، تو میرا سر ہے۔ اور اب آپ غور کیجئے آنکھیں کہاں ہیں، سر میں، کان کہاں ہیں، سر میں، زبان کہاں ہیں، سر میں، یہ سب کا سب سر میں ہے۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو دھڑ سے ہوتی ہے، تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی کا دیکھنا نبی کا دیکھنا، علی کا سننا نبی کا سننا، علی کا بولنا نبی کا بولنا، یعنی الگ الگ۔ اعضا و جوارے کی بات کی جائے ایک انداز ہے، سر کے ذریعے سمجھایا جائے دوسرا انداز ہے، اور پھر اس کے بعد نفس کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہیں گے اس وقت تک فقط ہاتھوں والا عمل نبی کا بنے گا، اگر پیر کہیں گے کہ اس کے پیر میرے پیر تو فقط علی کا چلنا نبی کا چلنا بنے گا، لیکن اگر نفس کہہ دیا جائے تو اب الگ الگ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو علی کر رہے ہیں گویا نبی کر رہے ہیں۔ اعضا کی کثرت کو وحدت میں تبدیل کرنا، اور دیکھیے برادران عزیز یہ تو بخاری کی روایت ہے، یہ تو بخاری کی روایت ہے، اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا حربوں کا حربی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، تیری صلح میری صلح۔ اچھا آپ دیکھیے غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، وہ جو دوسرا اینگل تھا نا نفس کا وہ کیا تھا، یہ تو تھا کہ اعضا اور جوارے منتظر سبب رہتے ہیں، جو آرگنز ہیں وہ منتظر سبب رہتے ہیں، مگر نفس کے اندر ملکہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی 23 برس کی زندگی ہے اعلان رسالت کے بعد، غور کیجئے گا، اعضا و جوارے منتظر سبب رہتے ہیں۔ آپ کو پیغمبر اکرم کی زندگی میں سیرت میں بہت کچھ مل جائے گا، پیغمبر اکرم نے تلوار بھی اٹھائی ہے، صلح بھی کی ہے، دونوں کام ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم 13 برس مکی زندگی کے اندر تلوار نہیں اٹھائی، 10 برس مدنی زندگی پیغمبر اکرم تلوار اٹھائی ہے، پیغمبر اکرم نے انہی 10 برسوں کے اندر صلح حدیبیہ بھی کی ہے، اسی 10 برس کے اندر میثاق مدینہ بھی موجود ہے، یہود کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ ایک پیکٹ موجود ہے، پیس ٹریٹی وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے پیغمبر اکرم کی زندگی میں تلوار بھی ملے گی صلح بھی ملے گی، تو آپ مجھے یہ مت بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے کیا کیا، یہ بتائیے کہ اگر نبی اس وقت ہوتے تو کیا کرتے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی نفس نبی بن کر موجود رہے تاکہ اس کے عمل کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کہ اگر نبی ہوتے تو یہی کرتے، اس کے سوا کچھ نہ کرتے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اب وہ بخاری والی حدیث جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی حربوں کا حربی سلموں کا سلمی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، تیری صلح میری صلح۔ دیکھیے برادران یہ مصدر ہے عربی کے اعتبار سے، یعنی مصدر کے اندر دونوں امکانات ہوتے ہیں، مصدر کے اندر دونوں امکانات ہوتے ہیں، یعنی مصدر کی جب اضافت کی جائے گی تو دونوں امکانات ہیں، فاعل ہونے کے اعتبار سے بھی اور مفعول ہونے کے اعتبار سے بھی، یعنی سبجیکٹ ہونے کے اعتبار سے بھی اور آبجیکٹ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، فرض کیجئے کہ اگر آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا دوست ہے اور وہ دوست کسی کو مار رہا ہے، یہ جو مار ہے اس کو کہیں گے ضرب، وہ آپ کے دوست کی ضرب ہے۔ اور اگر آپ اگلے دن اس سے ملتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہاری مار میں نے دیکھی، مجھے بہت افسوس ہوا، یعنی تم اس کو مار رہے تھے، فاعل تمہارا دوست ہے، اس دوست کی طرف آپ منسوخ کر کے کہہ رہے ہیں تم نے جو مارا اس کو، اس مار کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، کیوں مار رہے تھے؟ تو ایک طرف وہی ضرب منسوب ہوتی ہے فاعل کی طرف، اور دوسرا انداز کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دوست کو کوئی دوسرا مار رہا ہے، آپ کچھ کر تو نہیں سکے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بھائی تمہاری وہ جو مار تھی اس کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، یہاں پر وہ کسی کو نہیں مار رہا تھا، کوئی اس کو مار رہا تھا۔ تو دونوں امکانات تو ہیں کہ جب مصدر اضافت میں جائے تو کبھی فاعل ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی مفعول ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی لے لیجئے، آپ کچھ بھی لے لیجئے، پیغمبر اکرم نے کہا حربوں کا حربی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، تیری سلو میری سلو، مصدر کی اضافت ہے، یہ مطلب لے تو بھی وہی نتیجہ نکلے گا، وہ مطلب لے تو بھی یہی نتیجہ نکلے گا، یعنی علی اگر تو نے کسی سے جنگ کی تو گویا میں نے اس سے جنگ کی، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں کوئی تجھ سے جنگ کرے تو وہ تجھ سے جنگ نہیں کر رہا ہے، مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون موجود ہے، اب یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے، یعنی بخاری میں اگر کچھ چیز آ جائے، مسلم کے اندر کوئی چیز آ جائے، تو مفتی نصیر الاشتیادی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مسلم کی بھی کوئی بات نہ مانے تو پھر وہ صحیح مسلم کیسے ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حربوں کا حربی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، تیری سلو میری سلو۔ اسی کو آپ انداز بدل کر دیکھیے تو پیغمبر اکرم حسین کے لیے کیا کہا، حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب جو حسین سے جنگ کر رہا ہے وہ نبی سے جنگ نہیں کر رہا، حسین کے مقابلے میں جس نے تلوار کھینچی ہے کیا اس نے نبی کے مقابلے میں تلوار نہیں کھینچی؟ آج ہمیں ذکر کرنا ہے ان دو شہزادوں کا جن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اون محمد، جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، ثانیہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، خود حسین کو بھانجوں کا پرسہ دینا ہے، زینب کو بیٹوں کا پرسہ دینا ہے، اور جس طرح سے حسین کو بھانجوں کا پرسہ دینا ہے اسی طرح سے عباس کو بھی بھانجوں کا پرسہ دینا ہے۔ دیکھیے عزیزان، امام مظلوم کا جو قافلہ ہے نا، اس کے روٹ کو ذہن میں رکھیے گا، امام مدینہ سے چلے 28 رجب کو، 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکہ معظمہ، اور پھر مکہ سے نکلے ہیں عین حج کے موقع پر۔ امام کا جملہ یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا خون حرم کی حدود میں نہ بہایا جائے، میں جانتا ہوں کہ قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں حاجیوں کے بھیس میں، میں پسند نہیں کرتا کہ میرا خون کا ایک بھی قطرہ حرم کی حدود میں بہے، میں پسند کروں گا کہ مجھے باہر شہید کیا جائے۔ حرم کی حدود سے بالکل باہر تنعیم کا علاقہ ہے، آپ میں سے جو افراد حج اور عمرے پر گئے وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پر یہاں جانا ہوتا ہے، تنعیم سے کچھ فاصلے پر امام مظلوم نے اپنے قافلے کو ٹھہرا دیا، حرم سے باہر آ گئے، اپنے قافلے کو ٹھہرا دیا، اور جناب عباس آ کر کہتے ہیں کہ آقا کوئی خاص وجہ قافلے کو روکنے کی؟ کہاں مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ جناب زینب کے شوہر کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب جعفر طیار کے فرزند ہیں جناب عبداللہ، بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا زیادہ، اون اور محمد کو لے کر، اون اور محمد جب مدینہ سے چلے ہیں ساتھ نہیں تھے، مکہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور حسین کو تو اپنا قافلہ پورا کرنا ہے نا، کہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے جتنے شہداء مقتل میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں ان سب کی حاضری مکمل ہو جائے، تو یہاں پر قافلہ روکا ہی اس لیے ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا کوئی خاص وجہ کا مجھے انتظار ہے، کون آیا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اون اور محمد کو لے کر، امام مظلوم کے قریب آئے، سلام کیا، امام مانتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار، امام مظلوم نے جواب دیا، اور اب عبداللہ کہتے ہیں کہ حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے ملاقات کر لوں، زینب میری زوجہ ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے ملاقات کر لوں؟ حسین کہتے ہیں کہ عبداللہ اجازت کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی زوجہ ہیں، اس ناقے پر زینب موجود ہیں، چاہیے، اپنے زوجہ سے ملاقات کیجئے. بی بی زینب کو یہ علم ہے, اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اماری کے قریب پہنچے ہیں تو جناب زینب کے دل میں خدشہ آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس پلٹنے کا حکم دے دے. عبداللہ ابن جعفر تیار قریب آئے, سلام کیا, بی بی نے جواب دیا, مزاج پرسی, اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے جناب زینب کہنے لگی, عبداللہ اگر آپ مجھے واپس پلٹنے کا حکم دیں گے تو میں شریعت کی پابند ہوں, میں منع نہیں کروں گی, میں آپ کے ساتھ چلوں گی, مگر آپ خود مجھے انصاف سے بتائیے کہ حسین سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے گی؟ شاید آپ میرا جنازہ ہی یہاں سے لے کر جائیں گے. یہ بہت سخت جملہ تھا. عبداللہ ابن جعفر تھا یار کانپ گئے. عبداللہ کہنے لگے, بی بی میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں, میں آپ کا مقام جانتا ہوں, میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا. اچھا پھر عبداللہ کس لیے آنا ہوا؟ کبھی بھی میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کے جد, آپ کے نانا, ان کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب زینب سوال کرتی ہیں, اے عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی؟ کبھی بھی آپ کے جد کا ایک فرمان ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کبھی سفر پر جاؤ اور مشکل سفر درپیش ہو تو صدقے کا سامان ساتھ لے کر جایا کر. بی بی اتنا مشکل سفر ہے آگے, آپ کو اور آپ کے بھائی حسین کو اتنا مشکل سفر درپیش ہے, آپ سفر پر تو روانہ ہو گئی مگر صدقے کا سامان بھول گئی. میں تو بس صدقے کا سامان آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. جناب زینب کا اشتیاق اور بڑھا اور پوچھنے لگی, اے عبداللہ کیا صدقے کا سامان لائے ہو؟ کبھی بھی یہ آنر محمد, یہ صدقے کا سامان ہے. یہ سفر انتہائی مشکل ہے بی بی, اگر کوئی مشکل وقت پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا اور دوسرے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا. جناب زینب خوشی سے نہال, ارے میرے 7-8 برس کے بچے کام آ جائیں, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اون اور محمد اب شریک سفر ہو گئے. 7-8 برس کے بچے ہیں, قول کے مطابق ان بچوں کا سن بہت کم ہے. اور اب کربلا یہ قافلہ پہنچ گیا, 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے, اور اب اس کے بعد دن گزرتے جا رہے ہیں. 7 محرم سے جب پانی بند ہوا ہے تو یہ بچے بھی تشنگی کا شکار ہیں. عاشور کے دن ان کی تشنگی بھی عروج پر ہے. اور اب جناب زینب کو انتظار کس چیز کا ہے؟ آنر محمد کو دیکھتی ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں, اے بچوں اب تک تم شہید نہیں ہوئے, اب تک تم نے اپنی قربانی پیش نہیں کی, اب تک تم نے اپنی جان اپنے ماموں کے اوپر فدا نہیں کی. اچھا یہ آن اور محمد بار بار آتے بھی ہیں اپنے ماموں کے پاس, حسین کے سامنے نن نن ہاتھ جوڑتے ہیں, مامو جان ہمیں بھی اجازت ہے؟ یہ چھوٹے بچے ہیں کیسے اجازت دیں؟ جناب زینب ناراض ہو گئے اور وہ دونوں بچے اپنی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں, مامو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. اچھا مامو اور بھانجے کا جو رشتہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا, بھانجے ہمیشہ مامو سے فرمائش کرتے ہیں, مامو ہمیں یہ دلا دیجیے, مامو ہمیں وہ دلا دیجیے. آپ نے کسی بھانجے کو دیکھا ہے کہ اس نے فرمائش میں موت مانگی ہو؟ حسین کریں تو کیا کریں, یہ بھانجے ہیں, پیارے بھانجے ہیں, عزیز بھانجے ہیں اور بار بار مرنے کی اجازت مانگتے ہیں, کس کس دل سے اجازت دیں؟ یہاں تک کہ جناب زینب نے پیغام بھجوایا, حسین کو پیغام بھجوایا, حسین میرے خیمے میں آؤ, میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حسین آئے, باہر معرکہ ہو رہا ہے, امام مظلوم آئے, ایسے میں بھی جناب زینب کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں. حسین خیمے میں داخل ہوئے, زینب نے کہا, بھیا میں ایک آپ سے گزارش کرتی ہوں, میرے آن اور محمد کو مرنے کی اجازت دیجیے. حسین آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر چلے گئے, کوئی جواب نہیں دیا. علامہ نجم الحسن کراروی کی کتاب ذکر العباس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ حسین آنسو بہاتے ہوئے باہر چلے گئے خیمے سے, کوئی جواب نہیں دیا. زینب روکتی رہ گئی اور اب آن اور محمد آگے بڑھ کر کہتے ہیں, اماں اگر حسین مامو اجازت نہیں دیتے نا تو آپ ایک کام کریں, عباس ماموں کو بلائیے اور ہمیں ان کے حوالے کر دیجیے, پھر وہ جانے اور بڑے ماموں جانے. جناب زینب نے یہی کام کیا, بھیا عباس کو بلواؤ, عباس آئے اور اب عباس کی مجال نہیں ہے کہ نہ کہہ سکے. حسین تو آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے چلے گئے, عباس کچھ نہیں کہہ سکتے. جناب زینب نے ایک بات کہی, اے بھیا عباس میرے اون اور محمد کو مرنے کی اجازت دلوانا تمہارا کام ہے, عباس کریں تو کیا کریں. دونوں بھانجوں کو ساتھ لیا اور حسین کی بارگاہ میں پہنچے, کہا کہ آقا شہزادی کا یہ حکم ہے, میں کیا کروں؟ حسین کہتے ہیں کہ اے بھیا عباس زینب 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کرتی ہے, مجھے تم بتاؤ کہ میں کیسے اجازت دوں. مگر زینب کے اصرار کے سامنے سپر انداختہ ہونا پڑا اور اب آن اور محمد دونوں میدان کے اندر جانے لگے. جب میدان کے اندر گئے ہیں نا تو حسین خیمے کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور دور سے دیکھ رہے تھے آن اور محمد کی جنگ کو. عباس بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، در خیمہ کے پاس کھڑے ہیں، اور زینب اندر موجود ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اون بھی گرے اور محمد بھی گرے، گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے، دونوں بچے زخمی ہوئے اور میدان میں گرے۔ حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اے زینب، جن بچوں کو دولہا بنانے کا تمہارا ارمان تھا نا، وہ شہید ہو گئے، وہ بچے اب گھوڑے سے گر گئے ہیں، میں ان کا لاشا لینے جا رہا ہوں، عباس تم میری مدد کے لیے میرے ساتھ چلو۔ ادھر حسین اور عباس میدان میں گئے، اور ادھر زینب سجدہ شکر میں جاتی ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ اے پروردگار، یہ بچے بھوکے اور پیاسے میدان میں شہید ہو گئے، یہ ماں کے جذبات ہیں نا، اے پروردگار بارے الہ میں شکر ادا کرتی ہوں، مگر یہ دونوں بچے بھوکے اور پیاسے میدان میں امت کے ہاتھوں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اے مالک ان کے جنازے آ رہے ہیں، مجھے ہمت دینا کہ میں اپنے بچوں کے جنازے دیکھ سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیٹے کو حسین اٹھا کر لائے، دوسرے بیٹے کو عباس اٹھا کر لائے، اون اور محمد کے جنازے خیمے میں آئے، جنازے پڑے ہیں وسط میں، بیچ میں، ایک طرف زینب کھڑی ہیں، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف عباس کھڑے ہیں، اور حسین یہ جملے کہتے ہیں، اے زینب، ان بچوں کا حق میں تو ادا نہ کر سکا، مگر ان بچوں نے تمہارے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ زینب کہتی ہے، بھیا مجھے اجازت ہے ان مہمانوں سے کچھ باتیں کر لوں، جب یہ رخصت ہوئے تھے میں تھوڑا سا ناراضی کا بھی میں نے اظہار کیا تھا، بھیا اجازت ہے میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ زینب جھکی، چھوٹے بیٹے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور کہنے لگی، ماں ان ہاتھوں کے نثار، عمر سعد کو بتا دیا کہ میدان میں جوان بہادر کس طرح سے جان دیتے ہیں، پھر بڑے کے قریب آئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، اے بیٹا، یہ چھوٹا جو ہے نا، جب رات کو کبھی چونک جایا کرتا تھا، میں اپنے سینے سے لگا لیا کرتے، اب اس بیابان میں یہ چھوٹا تیرے حوالے، اگر کبھی چونک جائے تو یہ اپنے سینے سے لگا لینا۔ یہ کہتے کہتے اچانک زینب کھڑی ہوئی اور جلال کے عالم میں کہنے لگی، بھیا، میں بچوں کی طرف سے معافی چاہتی ہوں اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو، میں نے ان دونوں سے کہہ دیا تھا کہ میدان میں کبھی یہ مت کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، ہمیشہ یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہہ دیا ہم حسین کے بھانجے ہیں۔ اب حسین برداشت نہ کر سکے، زینب کو سینے سے لگا کر کہا، اے زینب، وہ فوجیں پوچھتی رہ گئی کہ تم کون ہو، یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام، ماتم حسین۔